بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وجہاں پر رکے تھے پچھلے درس میں، اسے درس کا آغاز کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ کی صفت الارادہ اور المشیئہ کے تعلق سے، اور پہنچے تھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس جملے پر، قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء آیت نمبر 65. جیسا فرمایا تھا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس آیت کریمہ میں قسم ہے جس کی تأکید لا کے ساتھ کی گئی ہے، اور یہ جو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی خاص قسم ہے اپنے بندوں کے لیے، اور یہ ربوبیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت کی قسم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ربوبیت کی قسم کھائی ہے اور تأکید کی ہے لا کے حرف سے، فلا و ربی کا، یعنی اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم. اور یہ قسم جو ہے علی نفی الایمانی امن لم یقم بهذه الامور. قسم کس چیز پہ ہے، کس بات پر ہے؟ کہ ایمان کی نفی ہے جب تک کہ ان امور پر عمل نہ کیا جائے. کون سے امور ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنانا ہے، حتی یحکموک، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کروایا، اسے حاکم بنایا، مان لیا، فلیس بمؤمن، تو یہ مؤمن نہیں ہے، تو یا تو کافر ہوگا، کفر اکبر جو ملے سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یا کفر دون کفر، کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے یا کروایا ہے وہ کس اعتبار پر قائم ہے. دوسری بات، جو دوسری چیز اس نے کرنی ہے، کہ سینے کو کشادہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد یا فیصلہ سننے کے بعد، اسے تسلی ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، اور اسے قبول کرنا چاہیے. اور قبول ایسے کرنا ہے کہ ان کے نفس میں کوئی حرج تنگی باقی نہ رہے. اور تیسری بات، ان یسلموا تسلیما، کہ من عن سے اسے تسلیم کرنا ہے اور مکمل طور پہ تسلیم کرنا ہے. اور اس کی تاکید مصدر سے کی گئی ہے، یسلموا تسلیما، اور مصدر جو ہے جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ سب سے بلند ترین لفظ ہے معنی کی تاکید کے اعتبار سے، یعنی ایسی تسلیم جس کے بعد کوئی تسلیم باقی نہ رہے، مکمل طریقے سے من عن سے تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اور اس من عن سے تسلیم کرنا ہے، اور ایسے تسلیم کرنا ہے کہ سینے میں کوئی بھی تنگی باقی نہ رہے. تنگی کب باقی رہتی ہے، یا کوئی فیصلہ کب نہیں مانتا ہے؟ جب اس کی خواہش اس کے خلاف ہوتا ہے. اور اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ حدیث پیش کر دیتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے کہتے ہیں میرے امام کا قول ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے اور آپ کا میرا اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کے علماء اور امام پر فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے سامنے سر خم کر دیں، تسلیم کر لیں، کیونکہ اگر صحیح اور حق پر قائم امام ہے تو وہ بھی اس حکم میں شامل اور داخل ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون ہم، مؤمن نہیں ہو سکتے وہ، یعنی جتنے بھی مؤمن ہیں کلمہ پڑھنے والے، بات یہود و نصارہ کی نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ فلا یؤمنون، نفی کر دیا ایمان کی، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اختلاف ہو گیا میرا اور آپ کے کسی مسئلے میں، شجار ہو گیا، اختلاف ہو گیا، فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن و سنت لے کے آئیں گے۔ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، یہ فرمان ہے۔ سننے والے کو کیا چاہیے؟ جب صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے تو مان لینا چاہیے، صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، صحیح بھی ہے کہ ضعیف نہیں ہے، اور صریح بھی ہے اسی معاملے کے متعلق ہے، اور اسی مسئلے کا حل اسی حدیث ہے، اور آپ اس فرمان سے جڑی ہوئی ہے، اور اس فیصلے یا اس جھگڑے کو کے خاتمے کے لیے کافی ہے، باقی کیا رہتا ہے؟ اب خواہش نفس باقی رہتی ہے، نعوذ باللہ۔ الہدا یہ ہے کہ تسلیم کر لیں، الہوا کیا ہے؟ تسلیم نہیں کرنا ہے۔ اچھا، دلیل کی قوت کے سامنے اس کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے، صرف امام کا قول ہے یا کوئی اور بات لے کے آیا ہے یا کوئی عقلی یا کوئی اور دلیل ہے، لیکن نقل پھر عقل بعد میں ہے، قاعدہ یہ ہے، جو بدعت ان کا نظریہ اور ہے، وہ عقل پہلے اور پھر نقل بعد میں ہے، شریعت کے نصوص بعد میں ان کے نزدیک ہیں، تو عقل دلیل لے کے اس کی نفی بھی کر دی گئی ہے۔ چلو یہ تو مان لیے، چلو فیصلہ تو مان لیتے ہیں، لیکن سینے میں تنگی ہے، ایمان کی نفی پھر بھی باقی ہے، لا یؤمنون، سینے کی تنگی ختم ہونی چاہیے۔ اچھا تنگی تو ختم ہوئی، لیکن پھر دیکھتے ہیں، پھر مزید اسے دیکھتے ہیں، مزید ڈھونڈتے ہیں، نہ وہ سلم و تسلیم نہیں ہوا نا، تیسری شرط بھی باقی ہے، تسلیم کہاں کیا؟ جب آپ نے آگے بھی دیکھنا ہے تو تسلیم تو نہیں کیا نا۔ ہاں کوئی مسئلہ اجتہادی ہے یا کوئی مسئلہ ایسی جس میں دلیل واضح نہیں ہے، وہ حق ہے، آپ تلاش کرے دیکھیں۔ ہم توحید سنت کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اسماء صفات کے تعلق سے بات کرتے ہیں، دین کے اصول کے تعلق سے بات ہوتی ہے، عقیدے کے اصول کے تعلق سے بات ہوتی ہے، منہج کے تعلق سے بات ہوتی ہے، وہاں پر کیا باقی رہتا ہے؟ وہ یسلم و تسلیم، میں نے کہا ہے شرط حدیث صحیح ہے اور صریح ہے، بات ختم ہے۔ اور کئی امام رحمہ اللہ کو دیکھ لیں آپ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، امام شافعی سے بھی یہ الفاظ ثابت ہے۔ کیوں کہہ کر گئے ہیں اپنے شاگردوں کو، اور آج تک تاریخ میں درج ہے یہ جملہ، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ جب بھی حدیث سامنے آ جائے صح الحدیث، میرا مذہب یہی صحیح حدیث ہے، اپنا ذمہ بری کر گئے کہ نہیں؟ اب بعد میں لوگوں پر ہے نا فرض کہ واقعی امام کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو جو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور امام کے قول کو لے کے مذہب بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مذہب، امام کا مذہب تو نہیں ہے، امام کا مذہب کیا ہے؟ حدیث پر قائم ہے، حدیث صحیح ثابت ہو گئی ہے، وہ مسئلہ کے صریح بھی ہے، تو کیوں نہ مانے بھائی؟ ماننے کے نہ ماننے کی وجہ کیا باقی رہتی ہے؟ تو شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاحذر ایھا المسلم ان ينتفی عنک الایمان، اے مسلم خبردار رہو کہ تم سے کبھی ایمان کی نفی نہ ہو جائے۔ پھر ایک مثال دیتے ہیں شیخ عثیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں مثال یہ کہ دو لوگوں کا جھگڑا آپس میں ہو کسی شرعی مسئلے میں، تم دونوں میں سے ایک نے سنت سے دلیل پکڑی یعنی حدیث پیش کر دی، تو دوسرے شخص نے جو جھگڑا کر رہا تھا اس کی سینے میں تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی، وہ کس طریقے سے جس کی وہ اتباع کر رہا ہے، جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے، اس کی بات کو چھوڑ کر وہ سنت کی اتباع کی طرف واپس آ جائے، مشکل تھا اس کے لیے۔ تو یہ شخص جو ہے جو تنگی محسوس کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، کمزور ایمان والا ہے، کیونکہ جو سچا اور پکا مومن ہے وہ شخص ہوتا ہے جو کتاب اور سنت کے نصوص کے سامنے پر سر جھکا دیتا ہے اور انہی سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن اور سنت سے ہی کامیابی اس کی حاصل ہوتی ہے. اور جب قرآن سنت کے نصوص پہ عمل کرتا ہے گویا کہ اسے سب سے بڑی غنیمت مل گئی ہے. اور وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی ھدانی لھذا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ہدایت دی ہے اس بات کو قبول کرنے کی، سنت کی اتباع کرنے کی. اور یہ تو اللہ بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے کہ کوئی شخص اپنا سر جھکا دے سنت کے سامنے، سنت کی اتباع کرنا شروع کر دے اور باقی اپنی خواہشات ایک طرف پھینک دے. اگر میرے خواہش کے خلاف بھی ہے تو میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، سنت ثابت ہو گئی ہے، اتباع سنت کے سوا کوئی اور راستہ باقی ہے ہی نہیں مومن کے لیے. اگر کوئی راستہ تلاش کرے تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لے لے. سب سے پہلے ضرب ایمان پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. پھر شیخ صاحب فرمائے شیخ بن رحمہ اللہ، یہ فلان شخص جو ہے جو اپنے رائے کے لیے تعصب سے کام لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جو نصوص ہیں شریعت کے، جو دلائل ہیں، انہیں توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا موڑ توڑ کر دیتا ہے تاکہ ان کو توجیہ دے سکے جو وہ چاہتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، وہ نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. تو ایسے شخص جو ہے بڑے عظیم خطرے پر ہے، عظیم خطرے میں ہے، بہت بڑے خطرے میں ایسے شخص جو ہے. بہرحال تو اتباع سنت فرض ہے تمام مسلمانوں پر. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے اور حدیث صحیح ثابت ہو جائے اور صریح بھی ہو تو اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرنا ہے. اور تسلیم کیسے کرنا ہے؟ جیسے کہ اس قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے، وہ دیکھیں فلا و ربی کا قسم ہے اور خاص ربوبیت کا قسم کہ تے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایمان کی نفی کر دی گئی ہے، صرف استثناء کیا ہے. یہ تین چیزیں ہیں، فیصلہ کرنا ہے، کروانا ہے. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، قرآن و سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ابھی باقی ہے، زندہ ہے، تا قیامت رہے گی. اور فیصلہ کرنے کے بعد قرآن و سنت سے سینے کو کشادہ ہونا چاہیے، اسے منعن سے تسلیم کرنا چاہیے. وسلم تسلیمہ، تسلیم کیسے کرنا ہے، قبول کیسے کرنا ہے، مکمل طریقے سے کہ ذرے برابر بھی کوئی چیز باقی نہ رہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں ارادہ کے قسم اقسام اور ارادتی، جسے پہلے گزر چکا ہے پیچھے درس میں، ایک مختصر مراجعہ کے طور پر سمری شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ارادہ کی دو قسمیں ہیں، الارادۃ الکونیہ اور دوسری قسم الارادۃ الشرعیہ. ذرا فرق دیکھے دونوں میں، بڑا آسان ہے اور اب پریکٹیکلی بھی اسے، یعنی جب بھی آپ قرآن کی آیت میں ارادے کے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے جو لفظ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ تفریق کر سکیں گے کہ یہ ارادہ شرعی ہے یا کونیہ ہے. بعض اوقات دونوں بھی ہوتے ہیں. تو ارادہ کونیہ جو ہے اسے مشیت بھی کہتے ہیں، اراد اللہ یعنی شاء اللہ. اور یہ ارادہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے پسند ناپسند سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے، کر سکتے، پسند نہیں بھی کر سکتا ہے اس چیز جس چیز کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کا ارادہ کیا ہے کہ کفر واقع ہے دنیا میں، ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جی ہاں، شاء اللہ. تو یہ کون سا ارادہ ہے؟ مشیت ہے، ارادہ کونیہ ہے. شرعاً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، شرعاً ارادہ کرتا ہے، نہیں شرعاً نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا واقع ہونا لازمی ہوتا ہے. جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے کونن کونی ارادہ جو ہے لازمی واقع ہو کے رہتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ دو چیزیں ارادہ کونی سے جڑی ہوئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پسند ناپسند سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ واقع ہو کر رہتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. دوسرے قسم کا ارادہ ارادۃ شرعیہ، شرعی ارادہ، وہ مترادف ہے اللہ تعالیٰ کے پسند کی، محبت، محب اللہ. وہ ارادہ کونیہ ہے ما شاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ارادہ شرعی ما یحب اللہ، جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ہر اس چیز سے، ہر اس ارادے سے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے واقع ہونا لازمی نہیں ہے، واقع ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چیز پسند کرتا ہے اور واقع نہیں بھی ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، عجب ہے، سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تمام جو مکلفین توحید پر آ جائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ کے اعتبار سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا تمام جتنے مکلفین ہیں سب موحدین ہیں؟ نہیں. جو اللہ تعالیٰ کچھ چاہی بھی ہے وہ واقع نہیں بھی ممکن ہے کیا؟ جی ہاں، کیسے ممکن ہے؟ الارادہ تو الشرعیہ، شرعی ارادے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز چاہتا بھی ہے، ارادہ بھی کرتا ہے کسی چیز کا، وہ واقع بھی نہیں ہوتی ارادہ شرعیہ کے اعتبار سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ محسن رحمہ اللہ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کونن اور اسے پسند بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو کونی ارادہ سے تعلق پسند دیدگی سے نہیں ہے، پھر کیسے ممکن اللہ تعالیٰ کسی ارادہ بھی کرتا اسے پسند بھی نہ کرتا ہو؟ کیا ممکن ہے یہ؟ یعنی مثال کے طور پہ یہ کیسے ممکن کہ اللہ تعالیٰ کفر کا، فسق اور نافرمانی کا ارادہ کرتے ہیں اور اسے پسند بھی نہیں کرتے؟ اللہ کفر پسند نہیں کرتا اور کفر پر راضی بھی نہیں ہوتا. ولا يرضى لعباده الكفر، کبھی نہیں، پسند بھی نہیں کرتا، راضی بھی نہیں ہوتا، نہ کفر، نہ فسوق، نہ عصیان، ساری چیزیں. اس کا جواب کیا ہے؟ کیا سفارت ہے؟ جواب یہ ہے شیخ عظمی رحمہ اللہ کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کو پسند، دوسری طرف سے پسند نہیں ہے. پسند اس اعتبار سے کہ جتنی بہت بڑے عظیم مصالح جڑے ہوئے ہیں اس چیز سے، اور مکروہ اس لیے ہے، ناپسند اس لیے ہے کہ اس معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اور اس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں عقلی دلیل دیکھیں، جس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی چیز، ایک ہی چیز کسی شخص کے لیے پسند بھی ہو اور مکروہ بھی، ناپسند بھی ہو. وہ کیسے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، اپنے لخت جگر کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے اور آپریشن کے لیے اسے سب پیش کر دیتا ہے. ڈاکٹر اس کا پیٹ کھول دیتا ہے یا اسے چیرا لگا دیتا ہے، اس کو زخم لگا دیتا ہے. اس کو بچہ روتا بھی ہے، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور یہ شخص اسے ناپسند بھی کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو تکلیف ہو. پسند تو کوئی نہیں کرتا، لیکن ایک اعتبار سے پسند اس لیے ہے کہ اس کی جو تکلیف ہو دور ہو جائے گی، اس کی مرض چلی جائے گی، اس کا صحیح علاج ہو جائے گا. جب ڈاکٹر اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے تو تسلی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، پسند بھی ہوتی ہے، ناپسند بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو اسے اور یہ بھی دیکھیں کہ بعض اوقات یعنی داغنے کے لیے، اس زمانے میں بھی تو نہیں ہوتے تھے کہ اسپیشل، اور یہ جو اب ٹیکنالوجی اتنی ہی میڈیکل ٹیکنالوجی ہوئی اور آپ کو نشہ دیتے ہیں اور پھر داغتے تھے، یہ ویسے کٹ لگاتے تھے ایمرجنسی میں. تو داغنا یعنی لوہے کی سلاخ کو گرم کرنا ہے. باپ اپنے بیٹے کو لے کے گئے، لخت جگر کو لے کے گئے، تکلیف ہے اسے، اور جو داغنے والا شخص ہے، علاج کرنے والا شخص ہے، وہ لوہے کو گرم کرتا ہے آگ پہ. باپ دیکھ رہا ہے اور سلاخ گرم ہو گئی ہے، سرخ ہو گئی ہے. وہ علاج کرنے والا شخص جو اپنے اس کی بچے کے جسم پہ لگاتا ہے تکلیف تو ہے، ناپسندگی تو، لیکن پسند بھی ہے اس وقت، ایک ہی وقت میں پسند کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کہ ایسا ہو، پسند کرتے ظاہر کہ اس کا علاج جو ہے، سبحان اللہ. تو ایک اعتبار سے پسند کرتے، اسے اعتبار سے اس پسند نہیں بھی کرتا ہے. تو اس میں یہ کب ایسے ہوتا ہے؟ جب کسی خاص مصلحت کو پانے کے لیے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ واللہ المثل الاعلی، کئی چیزیں اس دنیا میں ایسے واقع ہوتی ہیں، موجود بھی ہیں، جن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. کفر اللہ پسند کبھی نہیں کرتا، شرک اللہ پسند نہیں کرتا، نافرمانی کو پسند نہیں، معصیت کو، جتنی معصیت اللہ پسند نہیں کرتا. دیکھیے اللہ کے ارادے کے بغیر موجود ہیں دنیا میں؟ نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، اللہ چاہے تو ہوئے. اللہ کے چاہتے بغیر ممکن ہے کفر کیا؟ نہیں. ورنہ پھر دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ اللہ نے چاہے کہ کفر نہ ہو، بندے نے چاہے کہ کفر ہو، اور بندے کی بشیر اللہ پہ غالب آ گیا نعوذ باللہ. یہ تو اور کفر عقیدہ ہے نعوذ باللہ. تو پھر مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے کفر کو چاہے کہ دنیا میں واقع ہو. وجہ کہ اگر کفر ہو تو پھر ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ اہل ایمان اہل کفر کی تفریق کیسے ہوتی؟ انسان مجبور نہیں ہے، یہ جبریہ کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ، کہ انسان پیدائشی جنتی ہے یا پیدائشی دوزخی ہے، یا پیدائشی کافر پیدائشی مومن ہو، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. نہیں، اعمل و فکل میسر ما خلق له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے ذمہ عمل ہے. ہمیں کیا پتہ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے، مقدر میں ہمیں کیا ہے، کیا پتہ ہے کہ مقدر میں کیا لکھا ہے؟ انسان اچھا عمل کر کے کہے کہ میں نے مقدر میں اچھا عمل لکھا ہوا تھا، برا عمل کر کے کیوں کہتے میں نے مقدر میں لکھا ہوا تھا؟ مقدر تو وہ جو ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں نہیں پتہ کیا لکھا ہے. لیکن یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یظلم ربک احد، ہم بچوں پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ کیسے ظلم کرے گا نعوذ باللہ. یہ تو اور کفر عقیدہ کہ اللہ نعوذ باللہ ظلم کرتا ہے، اس لیے وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اور غلط عقائد لے کے، قدریہ نے تقدیر کا انکار کر کے اور بدعقیدی لے کے، کفر عقیدہ لے کے، جبریہ جبر کا عقیدہ لے کے نعوذ باللہ، اور اس ظلم سے بچنے کے لیے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا تو انسان خود مجبور ہے نعوذ باللہ. نہیں، بلکہ تو ظلم ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کافر پیدا کرتا ہے، اسے اور وہ کافر ہی رہتا ہے، اور کفر پہ مرتے بھی اللہ سزا بھی دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مجبور کیا کفر پہ نعوذ باللہ. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کفر کو بالارادۃ الکونیۃ چاہا ہے، شاء اللہ الکفر ولکن لا یحبہ ولا یرضا، نہ پسند کرتا ہے کفر کو اللہ تعالیٰ اور نہ ہی اسے راضی ہوتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسئلے کے فائدہ جو ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت و ارادہ کو جاننے سے، دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اپنی امیدیں، ڈر جوڑ لیں تمام احوال میں اور تمام اعمال میں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہے، اور اس سے ہمارا توکل مضبوط ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہوتا ہے. جب ہمیں یقین ہے کہ کائنات میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر ہماری امیدیں، ہمارا ڈر، ہمارا خوف، ہماری محبت، جو بھی دل کے اعمال ہیں سب اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، اور اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور توکل بھی مضبوط ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ بھی مضبوط ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ شرعاً چاہتے ہیں، جسے چرن ارادہ کرتے ہیں. اور جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ فلان معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے شرعاً بھی چاہا ہے، تو اس سے ہمارے عزیمت جو ہے عمل کرنے میں وہ قوی ہو جاتی ہے، اور عمل کر ہم آسان ہو جاتا ہے، عمل صالح کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ مختصر چند الفاظ تھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے صفت الارادہ کے تعلق سے. اور پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقوله اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اب اللہ تعالیٰ کی صفت المحبہ محبت کی صفت کا بیان کا آغاز کرتے ہیں. اس میں آٹھ آیتیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ بیان کی ہیں, ان میں سے دیکھتے ہیں کہ آج کے درس میں کچھ بیان کر دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صفت المحبہ کو ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی اس پیارے صفت کو بیان کیا ہے اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے. اس آیت کی اس جملے کے شرح میں فضل شیخ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واحسن فعل امر ہے, تم سب مل کے احسان کرو, اور احسان واجب بھی ہو سکتا ہے مستحب بھی ہو سکتا ہے. واجب وہ ہے جس پر واجب متوقف ہو جاتا ہے, واجب احسان وہ احسان جس پر واجب متوقف ہو جاتا ہے, جس کے بغیر واجب پورا نہیں ہوتا, تو یہ واجب احسان ہے. جو اس سے جو اس کے علاوہ احسان ہے وہ مستحب احسان ہے. تو احسن فعل امر ہے, اس میں واجب مستحب دونوں شامل ہیں. اور احسان اللہ کی عبادت میں بھی ہوتا ہے, مخلوق کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. یعنی احسان الاحسان فی عبادت اللہ والاحسان الى عباد اللہ, یوں یاد کرنے آسان ہے. جب بھی احسان کا لفظ آپ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں, الاحسان فی عبادت اللہ, اللہ کی عبادت میں احسان کرنا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, جیسا کہ مسلم کی حدیث میں, معروف حدیث جبریل علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے. اسلام کیا ہے؟ ایمان کے احسان کے احسان کے طرف سے کیا فرمایا ہے؟ ان تعبد اللہ, کسی سے جوڑ دیا احسان کو عبادت سے, اللہ کی عبادت سے. تو الاحسان فی عبادت اللہ, یہ پہلا پہلو, پہلا اس کی قسم. دوسری قسم کے احسان کون سا؟ الاحسان الى عباد اللہ, عبادت اللہ و عباد اللہ, ٹھیک, مخلوق و عباد اللہ میں سب شامل ہے, انسان ہے, جن ہے, انس ہے, درند ہے, پرند ہے, سب اللہ کی مخلوقات ہیں. اور پتہ شرعاً جانور پر بھی احسان ہے. حدیث میں کیا آیا ہے کہ جب بکرا ذبح کرو قربانی کے لیے فاحسن الذبح, احسن کیسے کس طریقے سے احسن کرنا ہے؟ دوسرے دوران میں کیا ہے کہ چوری چھپا کے جانی ہے, اسے دکھانا نہیں ہے, جانور ہے, ابھی دیکھا جائے تو جانور ویسے ذبح کرنا ہے, جانور کو نہیں, فرق پڑتا ہے. جانور کی بھی آنکھیں ہیں نا, وہ بھی دیکھتا ہے نا, اس کی فیلنگز ہی, یعنی اسلام میں دیکھیں اس کی فیلنگز کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے, جانور کی, بکرے کی فیلنگز کا. پھر انسان کو تکلیف دینا, تو آپ اور بسواؤں کو تکلیف دینے کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے انسلام دہشت گردی کا تعلیمات دیتے ہیں, نعوذ باللہ. اب یہ دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے, قربانی اللہ کو پسند ہے, قربانی کا طریقہ بھی یہی سے قربانی جیسے کرنے کرو, نہیں نہیں اس کو طریقہ ہے شرعاً کیسے تو قربانی کرنی ہے. احسان جانور کی ذبح کرتے وقت بھی, عجیب, دیکھیں گلا کاٹ رہے اس پر بھی احسان ہے. اللہ نے اس بکر کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس کا گلا کاٹا جائے, یہ ویسے مر جاتا ہے نہیں, اللہ کے حکم کے مطابق گرا کٹوا دی اس نے, غیر مکلف ہے, جانور ہے, سرخرو ہو گیا, قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں, مٹی ہو جائے گی, بات ختم ہو جائے گی. حساب تو ہمارا ہونا ہے نا, ذبح کرنے والا کا حساب ہے, جس کا ذبح کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے. چھری چھپا کے جانو, ایک بکر دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے میرے بھائی. ایک عورت, بدکار عورت, کتے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئی ہے, کتے کی وجہ سے, کتے پر احسان کے جنت میں داخل ہو گئی. کتے پر احسان سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں. لوگ کہتے ہیں دہشت گردی کا دین ہے, نعوذ باللہ. جو دین ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ایک بدکار عورت ہے, بدکاری کرتی ہے, سفر پہ جا رہی ہے, کنواں دیکھ رہے, شدید پیاسی ہے, کنویں میں جا جاتی ہے, پانی نکالتی ہے, پیتی ہے, باہر دیکھتی ہے کہ کتا باہر بیٹھا ہے اور شدید پیاس کی حالت میں ہے. اب کتا کہاں جائے؟ اگر وہ کنویں میں کودتا ہے تو اس کی موت ہے, باہر بیٹھا تو تب بھی موت ہے اس کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ کتا کی کیسے پانی دوں, کیسے پانی پلاؤں اسے. اس کا جو خف تھا, جو اس کے موزے تھے, جوتنے موزے جو ہوتے جلد کے بنے ہوتے تھے, پتہ ہے آپ کو, تو پانی جھاڑ کے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے عمل پسند آیا ہے، اس احسان کو اللہ نے پسند کیا ہے، جنت داخل ہو گئے. قربانی دیکھ، پتہ ہے جب جلد میں آپ پانی ڈالتے ہیں تو جلد خراب ہو جاتی ہے نا، بوزہ خراب ہو گیا اس کا، اس نے پرواہ نہیں کی، اس نے آگے سفر کیسے کرنا ہے، بوزہ پھٹ جائے گا، شدید صحرا کی گرمی ہے یا شدید، اسے پرواہ نہیں تھی. اس کتے پہ احسان کرنا ہے. دیکھا، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور موقع بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. ایسے موقع جو ہوتے ہیں نا جس سے آپ کی بخشش ہو جائے، ایک عمل سے آپ کی بخشش ہو، پتہ ہے ایک عمل سے آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، چھوٹا سے عمل سے ہو سکتی ہے. اب کس کے ذہن میں، تو ہمیں حدیث میں پتہ چلا ہے نا، اسے کبھی سوچا تھا کہ میری اس عمل سے بخشش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ سبحان اللہ. اسے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھے، جانوں پر احسان کرنے کو بھی حقیر نہ سمجھے، جانوں پر احسان. کتا اگر جسم پہ لگ جائے نا، گھیلا ہو تو ناپاک، اس کا لباس ناپاک ہے، ناپاک. اب ایک ناپاک جانور پر احسان کر کے بھی جنت میں داخل ہونا، سبحان اللہ. الغرض تو الاحسان فی عبادت والاحسان الى عباد اللہ، جیسا فرماتے ہیں عبادت تو سمجھ آ گئی ہے، جس حدیث میں آیا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اس کی دو حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کوئی جیسے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی عبادت کا حق ادا کرنا ہے، توحید، اخلاص، مکمل ایمان کی بنیاد پر، یقین کے ساتھ. اور اگر یہ مرتبہ نہ ہو، کچھ کمی ہو جائے کہ انسان دیکھنے طرح کے، پھر دوسرے مرتبہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، یہ بھی احسان میں سے ہے کہ تمہیں یقین ہو کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، تو عبادت کیسے کر رہا ہے، تیری حالت کیسی ہے، تیری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، تیرا رہن سہن کیسا ہے. جب عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، ایک یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ایسی عبادت مکمل خشوع خضوع کے ساتھ. اس میں تھوڑا سا کمی ہو جائے اگر، تو پھر یہ نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کوئی احسان کا درجہ نہیں ہے، پھر یہ دو ہیں بس عبادت میں، اس سے کم احسان نہیں ہے. پھر اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہماری حالت کیا ہوتی ہے، کہاں گم ہوتے ہیں، کہاں مگن ہوتے ہیں. بعض وقت دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے کہ ساتھ والا شخص کھڑا ہوتا ہے، دو تین سیکنڈ سکون سے کھڑا نہیں ہو سکتا، کبھی سر کھجا رہا ہے، کبھی داڑھی کھجا رہا ہے، کبھی گھڑی دیکھ رہے، کبھی موبائل کو وہ کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے، کبھی یعنی گویا کہ وہ کسی ایسی جو پھنسا ہوا جو اس سے وہ نکلنا چاہتا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، یہ احسانی عبادت میں یاد رکھیں. ہاں کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہو، الگ بات ہے، وقتی طور پہ ہو جاتا ہے، لیکن عادت کے طور پہ نماز کھڑی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے کیسے چرخر نکال رہے ہیں ہاتھوں کے پاؤں کے، کہاں خوشی ہوا. نماز میں کوئی ایسا کرتا ہے؟ آپ کسی شخص کے سامنے بیٹھے آفس میں یوں کر کے دیکھیں، اچھا لگے گا؟ کر سکتے ہیں، کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہو یا شروع کر دے، بچوں کے سامنے کر سکتا ہے. نماز میں اللہ تعالی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، جواب دیتے ہیں اللہ تعالی ہر نمازی کو. کتنا بڑا شرف اور اعزاز ہے نمازی کے لیے، اور اسے پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں. تو اپنے نماز میں دیکھے کہ احسان کیسے کیا جاتا ہے. الغرض یہ تو احسان، اور یہ جو درجہ ہے دوسرے والے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو انسان ڈر جاتا ہے عبادت کرتے ہوئے کہ عبادت کا حق کیسے ادا کرنا ہے، کیونکہ اس سے کم کے اور درجہ نہیں ہے بعد میں پھر. اور جو احسان ہے مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اس کے تفسیر میں تین چیزیں بیان کی گئیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں بذل الندى وکف الاذى وطلاقۃ الوجه، تین چیزوں سے مخلوق سے احسان ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے احسان ہوتا ہے. بذل الندى کہ خیر خواہی اور اچھا کام کرے کسی کے لیے، وکف الاذى اور اذیت کو روک دے دوسروں پر، اذیت نہ کریں، بھلائی کریں دوسروں کے ساتھ، یہ پہلی بات ہے، بھائی نہیں کر سکتے، دوسری بات کیا ہے، اذیت کسی کو نہ دے، بھلا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کرے کسی کے ساتھ، تیسری بات تو طلاقۃ الوجہ کہ آپ کو چہرے پر رونق اور مسکراہٹ ہونی چاہیے، کہ آپ کو مسلمان جب آپ کو دیکھے تو پتہ چلے کہ آپ کے چہرے پر رونق ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے اسے دل میں مسرت پیدا ہو جائے، خوشی پیدا ہو جائے، طلاقۃ الوجہ. اور بدر النداء شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے معروف اور بھلائی کا معنی میں آتا ہے، یہ چاہے یہ بھلائی جو ہے معروف جو مالی ہو بدنی ہو یا اثر خصوصی کسی کی سفارش وغیرہ کے اعتبار سے ہو، وہ کف الاذی جو ہے یعنی اب اذیت اپنی اذیت سے لوگوں کو بچاؤ یا لوگ آپ کی اذیت سے بچ جائیں. طلاقۃ الوجہ کہ چہرے پہ رونق ہونی چاہیے، ہمیشہ غصہ کی حالت نہیں ہونی چاہیے، یہ لے کے کوئی اس کی وجہ ہو، غصہ اللہ کے لیے کہ دین کوئی نافرمانی کوئی ہوئی ہے، دین میں کوئی کسی کی کمی ہوئی تو وہ تھوڑا غصہ آتا ہے، وہ حق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی یہ آپ کی جو ایک عادت ہے وہ غصے والی ہونی چاہیے، آپ کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ مسلمان بھائی سے بات کریں تو آپ سے کم سے کم درجے یہ حق رکھتا ہے کہ آپ اسے اچھے طریقے سے پیش آئیں، اس کے رسپیکٹ کریں، اس کے احترام کریں، طلاقۃ الوجہ کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اسے پیش آئیں. یہاں تک شیخ صاحب فرماتے ہیں جب ہم کسی زانی شخص کو جب سنگسار کرتے پتھر مارتے ہیں یا اسے کوڑے مارتے ہیں تو یہ بھی اس پر احسان ہے، یہ بھی اس کے لیے احسان ہے کیونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور اس کا جو گناہ تھا اس کا کفارہ بھی ہو گیا ہے اس حد قائم کرنے سے. اور احسان شیخ صاحب فرماتے ہیں روزمرہ زندگی میں خرید و فروخت کے مسئلے میں بھی احسان ہوتا ہے، اجارت میں، کرائے کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، نکاح میں بھی، اور تمام امور میں جو دنیاوی امور ہیں یا دینی امور ہیں تمام میں احسان شامل ہے. اور اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ احسان کے ساتھ معاملے طے کرتے ہیں اور جو سختی کرنے والے ہیں یا جو مشکل میں ہیں ان پر آپ صبر کرتے ہیں اور آپ یعنی جو آپ ان سے حق لیا ہے وہ واپس بھی کر دیتے ہیں وقت پہ یا جلدی، یہ بھی یعنی بھلائی میں کے کاموں میں سے ایک کام ہے. لیکن اگر کسی پر آپ زیادتی کرتے ہیں دھوکے سے، جھوٹ سے، تو اس طریقے سے آپ نے ان کو اذیت دی ہے، وہ اپنی اذیت کو روکا نہیں ہے کیونکہ یہ اذیت ہے، اور حق یہ ہے کہ احسان سے کام لینا ہے، اللہ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے احسان کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ صرف وہ احسنوں کا ابھی تک تفسیر ہے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے کو پسند کرتا ہے. شیخ صاحب فرماتی ہے تعلیل ہے امر کے لیے، جو احسنوں کیوں احسنوں، احسان کرو تم سب مل کے، اچھا کیوں احسان کریں، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں، کتنا بڑا اعزاز ہے، واللہ بہت بڑا شرف ہے، اللہ حکم بھی دیتا ہے وہ پھر پسند بھی خود کرتا ہے. تو یہ تعلیل ہے اس امر کی، وہ احسنوں کی، اور یہ ثواب ہے احسان کرنے والے کا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے پسندگی جو بہت عظیم اور بلند مرتبہ ہے. پیش ایسا کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت اور پسندگی جو ہے وہ دنیا کی پوری دنیا بھی اگر خرچ کر دی جائے تب بھی اسے حاصل نہیں کی جا سکتی، نہ اسے خریدی جا سکتی ہے، یعنی اگر کچھ لینا چاہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی جو ہے، اگر دنیا سارے قربان بھی کر دے تو وہ کہیں سے خرید نہیں سکتا. سبحان اللہ. واللہ ان محبت اللہ لتشتری بدنیا کلیہا، دنیا پوری بھی قربان کر دی جانا تب بھی کم ہے. اور یہ مرتبہ جو ہے اعلی من ان تحب اللہ، یہ اس سے زیادہ مرتبہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بہت بہت بلند مرتبہ ہے، اس سے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو. اور اسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ ولم یقل فاتبعونی. غور کریں ذرا، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا، تم سے محبت کرے گا. یعنی فرمایا فاتبعونی تصدق فی محبتکم للہ، یعنی فرمایا کہ تم اگر میرے اتباع کرو تو پھر اللہ کی محبت میں تم سچے ہو گے. نہیں، اللہ تو تم سے محبت کرے گا، یعنی کہ تم اللہ سے محبت کرو گے، تو تمہاری محبت اللہ سے سچی ہوگی. یہ ایک درجہ، اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑا شرف ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑا انعام ہے، کتنی بڑا ثواب ہے. یحببکم اللہ، ظاہر ہر مسلم محبت کرتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب کہتے ہیں، وہ یقین دعوت تو سب کرتے ہیں. حق کون ادا کرتا ہے؟ حق ادا کیسے ہوگا؟ فاتبعونی، اتباع سنت کی ہے. یعنی گواہی کہ تم صرف یہ کہ تم محبت کرتے ہو یا ہم محبت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں، اس سے بہت بڑا درجہ ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اگر یہ دعویٰ سچا ثابت ہو گیا، اتباع سنت کا حق ادا ہو گیا، اعزاز ہی کافی ہے واللہ کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے، پسند کرتا ہے ایسے شخص کو. سبحان اللہ. جبکہ یعنی سیاق و سباق دیکھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی تحبوا اللہ، اتباع کرو تو تمہیں اللہ سے محبت کرو گے. حقیقت لیکن یہ نہیں ہے. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں پسند کرے گا. ولیکن قال یحببکم اللہ، جبکہ حال مقتضی یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ تم سچی محبت کا ثبوت دو گے اگر میرے اتباع کرو گے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میرے اتباع کرو تو تم سچے محبت کرنے والے ہو گے. اصل بات یہ ہو رہی ہے نا، ان کنتم تحبون اللہ، بات الگ محبت کی ہو رہی ہے نا. اگر کوئی دعویٰ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرے اتباع کرو، مطلب تم سچے محبت کرنے والے ہو. یہ سیاق و سباق ہے نا، لیکن بات کہاں چلی گئی؟ یہ نہیں کہ تم نے ثبوت دیا ہے کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو. نہیں، میرے اتباع کرو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاتبعونی، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، اللہ کا فرمان ہے. اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو درجہ صرف یہ ثبوت نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. دیکھو، توفیق بھی وہی دیتا ہے، حکم بھی وہی دیتا ہے، دین بھی اسی کے، شریعت بھی اس کی، ہم بھی اسی کے ہیں، اور محبت بھی وہی کرتا ہے، پسند بھی وہی کرتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 31 ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر شیخ صاحب بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسے بعض علماء نے کہا ہے کہ سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، نہ یہ کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. سب دعویٰ کرتے اللہ تعالیٰ سے محبت کا، لیکن سب سے بڑا بلند درجہ اور شان یہ ہے کہ جو آسمان پر ہے جل شان و سبحانہ و تعالیٰ، کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ تم پسند کرتا ہے نہیں کرتا. اگر وہ تمہیں پسند کرتے تو تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر آسمان کے فرشتے بھی محبت کریں گے، اور پھر زمین پر قبول رکھ دیا جائے گا، اور زمین والے بھی محبت کرنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور جب زمین والے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو قبول بھی کریں گے، اور جو آپ سے، یا جو آپ کی دعوت جو ہے، جو آپ سے، جو آپ ان کو دیتے ہیں، وہ بھی قبول کریں گے. اور یہ مومن کی عاجل بشارت ہے دنیا میں، کتنی بڑا اعزاز ہے واللہ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے جبریل سے، میں فلان سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتے، میں فلان سے محبت کرتا ہوں. جبریل امین آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے نام لے کے اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں محبت کرتا ہوں جبریل، تم بھی محبت کرو. جبریل امین آسمان فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. آسمان فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین پر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اور قبول ڈال دیتا ہے، لوگ اسے پسند کریں گے۔ شیخ صاحب یہ فرماتے کہ جب زمین والے تمہیں پسند کریں گے تو آپ کی بات کو بھی پسند کریں گے، آپ کی دعوت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ مومن کی آج بھی اشارت ہے دنیا میں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ نام ثابت ہوا ہے، اور صفات میں سے صفت المحبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی صفت ثابت ہوئی ہے۔ یہاں پر دوسری آیت کو لے لیں، لمبی ہے، اگلے درس ان شاء اللہ دوسری آیت کو لیتے ہیں، کیونکہ صفت محبہ شیخ صاحب نے 8 آیتیں دلیل کے طور پر بیان کی ہیں، تھوڑے سے لمبے ہیں اور موضوع بھی دلچسپ ہے اور لمبا موضوع ہے، تو اگلے درس میں انشاءاللہ جہاں پہ رکے وہیں سے درس کا آغاز کریں، دوسری آیت سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے تاکہ ہم بھی وہ چیزیں یا وہ عمل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ میں سے اپنے فضل و کرم سے، اپنے توفیق سے ہمیں ان میں شامل کر دے جو کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے جہاں سے رکیں یہیں سے درس کا آغاز کریں گے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔